اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة وعاشروهن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سورہ نساء کے بارے میں میں یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ابتدائی حصہ جو تقریباً چار رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں انسانی معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کے ضمن میں ہدایات نازل ہوئی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے رکوع میں سب سے زیادہ زور اور تفصیل آئی یتیموں کے بارے میں، ان کے حقوق، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے مال ہڑپ نہ کر جانا. لہذا وہ چونکہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اب بے یار و مددگار رہ گئے ہوتے ہیں. ان میں سے بھی خاص طور پر یتیم لڑکیاں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ ان سے تو جیسے چاہیں ہم نکاح کر لیں، انہیں مہر دیں یا نہ دیں، اپنے گھروں میں ڈال لیں، تو اس کے ضمن میں بڑی تاکید کے ساتھ احکام آئے. اس کے ساتھ ہے پھر خواتین کے بارے میں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی صنف نازک ہے، انسانی معاشرے میں کمزور حصہ ہے. اس کے حوالے سے اس کے حقوق، اور پھر یہ کہ اس کے ضمن میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے کہ مردوں کے لیے جو کچھ بھی والدین نے ترکہ چھوڑا ہو اس میں حصہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے. اب اس ضمن میں پھر قرآن کا قانون وراثت جو ہے وہ دو آیات کے اندر بہت ہی مفصل طور پر، اگرچہ بہت ہی اجمال کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں، لیکن یہ کہ کوئی گوشہ خالی نہیں رہنے دیا گیا، پوری کے پورے قانون وراثت کو وہاں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ کہ معاشرے کے اندر جو بھی آوارگی اور جو جنسی انارکی پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ احکام دیے گئے، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اس معاملے میں اگر ان میں سے کوئی اس قسم کی کسی حرکت کا ارتکاب کرتی ہے تو کیا معاملہ کیا جائے گا. لیکن اس کے ضمن میں پھر پورا معاملہ جو ہے، اس پورے مسئلے کو لے لیا گیا کہ فحاشی جو ہے اور کوئی غلط قسم کی جو جنسی انارکی ہے اس کا اور پرورشن ہے، اس کے ضمن میں اسلامی معاشرے میں کیا اقدام ہونے چاہیے. اب پھر معاملہ چل رہا، اس کے ضمن میں ایک بہت اہم مضمون آ گیا تھا، یعنی یہ کہ قرآن حکیم میں یہ احکام کے ضمن میں حکمت کی جو آیات آتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قانون کی کتاب ہوتی ہے، وہ صرف قانون سے بحث کرتی ہے، دفعات چلے آ رہے ہیں قانون ہی کے. لیکن قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوانین آ رہے ہیں، ساتھ ہی تقویٰ کی تلقین آ رہی ہے، ساتھ ہی آخرت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اس لیے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، بحث قانون جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا. ایک حد تک کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زائد نہیں جا سکتا. قانون کو تو کھلونا بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ استہزاء ہو سکتا ہے، اس کو جس طرح چاہے انسان جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح موڑ سکتا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ ہی تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی خدا ترسی کا معاملہ، پھر یہ کہ آخرت کی جواب دہی کا معاملہ، پھر اس کے ساتھ ہی حکمت کے بڑے قیمتی موتی، جیسے کہ پچھلا جو درس ہمارا تھا اس میں توبہ کی حقیقت، انسان سے گناہ کا صادر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کل لوگ بنی آدم خطاؤن، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہے، خطا ہوتی ہے، بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان مرکب من النسیان والخطا، انسان تو دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے اور خطا بھی ہو جاتی ہے، بھول کے بھی تو غلط حرکت کر بیٹھتا ہے، اور یہ کہ نیت نہیں ہوتی غلط کام کرنے کی لیکن پھر غلط کام کو سرزد ہو جاتا ہے، تو انسان تو در حقیقت ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مرکب ہے، الانسان مرکب من النسیان والخطا۔ تو اس اعتبار سے توبہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے، یا اگر انسان خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی گہری پشیمانی کے احساس اور جذبات کے ساتھ کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر کیا کر گیا، یا میں حالات کے اندر جو ہے کچھ ماحول کے زیر اثر یہ کیا حرکت مجھ سے صادر ہو گئی، اس کی شدید پشیمانی ہو اور اس کے ساتھ توبہ کرے، تو یہ گویا کہ قرآن مجید میں اور جس طریقے سے احادیث کے اندر واضح کیا گیا، قرآن مجید میں یہ مقام اس میں بہت اہم ہے، اور سورہ فرقان کے آخر رکوع بہت اہم ہے، وہاں جو ہے وہ توبہ کی کچھ شرائط بھی بیان ہوئی ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اگر توبہ کر لے انسان، ایک خطا ہوئی فوراً انسان جو ہے جیسے کہ اونگ گیا تھا، اونگ میں کوئی حرکت ہو گئی ہے، اونگ گیا تھا وہ، اس کے ہوش جو ہے اس وقت پورے طور پر ٹھکانے نہیں رہے تھے، چاہے وہ جذبات کے تحت اور چاہے ماحول کے تحت، کسی بھی وجہ سے کسی کے زیر اثر جو ہے اس وقت جو ہے اس کے اوپر اس کی خودی، اس کی انا، اس کی روح کی گرفت نہیں رہی تھی، اور کوئی غلط کام اس سے سرزد ہو گیا، تو جیسی ہوش میں آئے فوراً توبہ کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا ہمارے ذمے واجب ہے۔ کہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ قاضی صلاء اللہ پانی پتی تو کہتے ہیں کہ فرض قطعی فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ میرا جو بندہ اس طریقے سے خطا کر بیٹھے گا لیکن فوری طور پر توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ کو قبول کرنا تو میرے ذمے واجب ہے، فرض ہے۔ البتہ یہ کہ دوسری انتہا یہ بتائی کہ اگر ایک شخص ساری عمر جو ہے وہ گناہ کے کام کرتا رہا، حرام خوری کرتا رہا، یا اور جو بھی حرام کاری کرتا رہا یا حرام خوری کرتا رہا، لیکن جب عین موت کا وقت آیا اور اس وقت اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ ان دونوں کے مابین ایک طویل وقفہ ہے، اگر ایک انسان نے خطا کاری کی ہے کافی طویل عرصے تک کی ہے، اس سے وہ گناہ صادر ہوتا رہا ہے کافی طویل عرصے تک، اور لیکن یہ کہ بہرحال موت کے آنے سے پہلے، موت کے کوئی آثار نہیں ہے، ابھی وہ صحت مند ہے، اس کے بالکل قوا جو ہے چاقو چوبند ہے، ابھی موت کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی توقع دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی توبہ کو بھی قبول کر لے گا۔ بلکہ مفسرین کے نزدیک تو در حقیقت یہ پوری زندگی جو ہے بہت مختصر شے ہے، اور یہ بھی فوری ہی توبہ شمار ہوگی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر احادیث میں آتا ہے، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پچھلی مرتبہ، کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے لیکن پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، پھر کوئی جذبات کرے لگاتا ہے، پھر کوئی اس سے خطا ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر کہیں خطا ہو جائے پھر توبہ کرے، توبہ کرتے رہے۔ تو میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تیرے عزت اور جلال کی قسم میں بنو آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اچھا پھر مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم میں اسے معاف کرتا رہوں گا، جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا معاف کرتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا۔ یہ توبہ کا معاملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے دین کے فلسفے کے اعتبار سے، میں بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں ایک چھوٹی سی ٹھوکر ہے جس نے کہ عیسائیت جو ہے اس کا پورا ایک غلط سلسلہ جو ہے عقائد کا بنا کر کھڑا کر دیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سلام علیہا ان دونوں سے جو خطا ہو گئی تھی جنت میں، کہ اس جو ایک درخت تھا جس سے روک دیا گیا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، اس کا مزہ چکھ بیٹھے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معصیت تو ہوئی، لیکن یہ کہ انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ صاف ہو گیا معاملہ۔ لیکن چونکہ یہ صرف توبہ کی بات ان کے سامنے نہیں آئی، بائبل میں نہیں ہے، تورات میں نہیں ہے، لہذا وہاں سے نتیجہ کیا نکالا گیا کہ حضرت آدم اور حوا کی نسل میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، جو بھی مرد ہو عورت ہو، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار ہے بنیادی طور پر، بائی برتھ. وہ گویا کہ اپنے جد امجد حضرت آدم کے گناہ کی پوٹلی جو ہے وہ اپنے کندھے پر لے کر دنیا میں آتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اگر پیدائشی طور پر گناہگار ہے انسان تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ ظاہر بات ہے وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس نے خود تو خطا کی نہیں تھی. کوئی شخص جو ہے اگر خود خطا کار ہو تو توبہ کر لے، لیکن اب وہ تو پیدائشی طور پر خطا کار ہے، اس کی اپنی کسی خطا کا کوئی سوال نہیں ہے، تو کیسے توبہ کرے؟ توبہ کا سوال نہیں ہے. لہذا اب اللہ تعالیٰ کو اپنا اکلوتا بیٹا، سلمی بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے پھانسی پر چڑھوا کر سولی دلوا کر بطور کفارہ قبول کرنا پڑا کہ جو بھی عیسیٰ کو مان لے گا اس کی تمام گناہوں کی طرف سے عیسیٰ کفارہ ہو جائیں گے اور پیدائشی گناہ کی طرف سے بھی ہو جائیں گے. یہ سارا تمہار جو ہے خشت اول چون حد بیمار کج تا سنیا اگنی رمت دیوار کج. بہرحال اب اس کے بعد جو مضمون آ رہا پھر وہ خواتین سے متعلق ہے کہ اس معاشرے کے اندر ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھے جا رہے تھے ان کی بعض اور شکلیں سامنے آ رہی تھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اہل ایمان، تمہارے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی وراثت میں لے لیا کرو. ان کے ہاں معاملہ کیا تھا؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے مال مویشی ڈھول ڈنگر جو ہے وہ بھی تو وراثت ہی کا مال ہے نا، نصیب ہوگا. اسی طرح اس کی بیویاں بھی وراثت کا مال ہیں. ان میں زیادہ سے زیادہ ایکسپشن ہے اس کو کہ جس کے بطن سے پیدائش ہوئی ہے، جو بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، وہی وارث ہے. وہ اپنی حقیقی ماں کو تو ماں کا درجہ دیتا تھا، وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ماں ہے. باقی جو سوتیلی مائیں تھیں، یعنی باپ کی جو بیویاں تھیں، اور وہ گویا کہ وہ بھی دولت کے مانند ڈھول ڈنگر کی طرح وہ بھی وراثت میں آ جاتی تھی، اور وہ ان کے پوری طریقے سے مختار ہو کر بیٹھ جاتے تھے. یہ حدیث آئی ہے بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داود میں ہے، نسائی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ ایک وراثت کا مال سمجھ کر اور پھر پورا اختیار جو ہے وہ ان کو حاصل ہو جاتا تھا کہ اب وہ چاہے تو اسے شادی کرنے دے، چاہے تو نہ شادی کرنے دے، چاہے خود ہی اپنے گھر میں ڈال لے. یہ بدترین شکل تھی، بدترین شکل تھی. اس کا ذکر علیحدہ سے بھی کیا جائے گا. یہ بدترین شکل یہ تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کو اپنے گھر میں ڈال لیا بیوی کی حیثیت سے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ کہ یہ تو اس سے ہلکے کام تھے، کیا اس ہماری اجازت کے بغیر کہیں نکاح نہیں ہو سکتا. لہذا نکاح کریں گے تو جس سے چاہیں گے ہم کریں گے. نہ اسے خود اختیار ہے، نہ اس کے بھائی بندوں کو، اس کے باپ کو، یعنی اس کے میکے والوں کو کوئی اختیار نہیں. ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں، بھائی زندہ ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں. سارا اختیار جو ہے وہ جو فوت ہو گیا ہے اس کا شوہر، اس کا جو وارث ہے ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو ان کو شادی کرنے دیں، اور شادی کرنے دیں گے تو مہر خود لے لیں گے، چاہیں گے تو خود اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے اسے شادی کر دیں گے جبرن، جس میں اس کی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہوگا. اور ورنہ یہ کہ اس کو پھر رو کے رکھیں گے، نہ شادی کرنے دیں گے، نہ خود اپنے میں سے کسی کے ساتھ اس کی شادی کریں گے، نہ اپنے گھر میں ڈالیں گے، لیکن یہ کہ رو کے رکھیں گے یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر جو بھی کچھ اس کو اگر کچھ ملا تھا، کوئی مال دیا تھا باپ نے جو فوت ہو گیا، اس نے اگر کوئی مہر کے طور پر کچھ چیز دی تھی، جب تک وہ سب واپس نہ اس سے لے لے، اس وقت تک اس کا راستہ خالی نہیں کرتے تھے. اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. جبرن ان کو اپنا وراثت کا مال سمجھ کر ان کے اوپر اپنا اختیار جمع لینا، یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہے، تو وہ جو فوت شدہ آدمی ہے اس کا کوئی رشتہ دار آ کر اپنا کپڑا اس کے خیمے پر یا اس کے گھر کی دیوار پر ٹانگ دیتا تھا، تو گویا کہ اب وہ مختار مطلق تھا. وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا پورا مختار مطلق ہے، وہ جس سے چاہے گا نکاح کر دے گا، اور اس کی مرضی کے بغیر یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. اور مت ان کا راستہ روکو، مت روکے رکھو انہیں نکاح ثانی کرنے سے، روکے رکھنا، گھروں میں ڈالے رکھنا، نہ خود یہ کہ کسی سے نکاح کرنے دینا، نہ اس کو اجازت دینی کہ وہ خود نکاح کر لے، لیکن ان کو راستہ روکے رکھنا. ولا تعذلوهن، مت راستہ روکو ان کا، لتذهبوا، اس لیے تاکہ تم ان سے وصول کر لو، ما آتیتموهن، جو کچھ کہ تم نے دیا تھا انہیں، یعنی تمہارے باپ نے، فوت شدہ باپ نے جو کچھ مال اس سے دیا تھا، اگر کوئی اس کو چیز فرض کیجئے کسی نے کوئی باغ دے دیا تھا اس کو اپنے مہر کے طور پر، اب جب تک وہ واپس نہیں کرے گی اس وقت تک اس کا راستہ نہیں کھولے گے. الا یاتینا بفاحشۃ مبینۃ، ہاں یہ راستہ روک لینا اور گھروں میں محبوس کر دینا، جیسے کہ پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ان عورتوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے کوئی فوش حرکت کی ہو، غلط حرکت کی ہو، کوئی جو ہے بے حیائی کا بڑا ارتکاب کیا ہو، اس سے مراد زنا ہے. اگر زنا کی مرتکب ہو جائیں تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ سزا کے طور پر، تعزیر کے طور پر اس کو بند کر دیا جائے گا، ان کا راستہ روک دیا جائے گا، بصورت دیگر اس کی اجازت نہیں ہے. وہ عاشروہن بالمعروف، اب یہ اصول آیا ہے، یہ ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو، وہ بھی انسان ہے، آدم و حوا کی اولاد جیسے تم ہو ویسے وہ بھی ہیں، جیسے احساسات تمہارے ہیں ویسے ان کے بھی ہیں، جیسے حقوق تمہارے ہیں ویسے حقوق ان کے بھی ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اور اب آگے چل کر سورہ نساء میں بھی آنے والی ہیں یہ باتیں. لیکن یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت کا دیا ہے، وللرجال علیہن درجہ، لیکن یہ کہ یہ انتظامی معاملہ ہے کہ گھر کے اندر ایک میاں بیوی جو ہیں ان سے جو خاندان کی بنیاد پڑی ہے، اس خاندان کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی. یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہوا، باقی تو ظاہر بات ہے کہ شرف انسانیت میں وہ مشترک طور پر تمہارے ساتھ شریک ہے، تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تم حوا اور آدم کی اولاد ہو تو وہ بھی حوا اور آدم کی اولاد ہے. اس اعتبار سے ان کے ساتھ رہن سہن جو ہے، اس لیے حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم الی نسائکم وانا خیرکم لاہلی، مسلمانوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہت نرم ہیں، شفیق ہیں، عمدہ برتاؤ کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں. اور دیکھو میرا اپنا معاملہ کیا ہے، میں تم میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنی گھر والیوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ. میری نرمی دیکھو، میرا ان کے ساتھ برتاؤ دیکھو، ان کی دلجوئی دیکھو، یہاں تک کہ ان کی دلجوئی کی خاطر جو ہے اپنے اوپر ایک شے جو ہے حرام کر لی، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں آپ نے دیکھا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی دلجوئی میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ کو جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ نے اس کی قسم کھا لی کہ آپ اسے استعمال نہیں کریں گے. تو آپ کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے، آپ کو اپنی قسم کھول دینی چاہیے. مطلب یہ کہ اس حد تک حضور کو خیال تھا دلجوئی کا، اور ان کے جذبات کا پاس آپ کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. یہ سارے وہ یہ نہیں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، میرا کیا معاملہ. اور اپنی ازواج کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے وہ روکھا پھیکا بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان میں تکشف کا ایک انداز ہو جاتا ہے، بہت ہی روکھے سوکھے. نہیں، یہ نہیں. آپ کا گھریلو زندگی جو ہے، ازواج کے ساتھ آپ کی معاشرت جو ہے، اس میں تمام یعنی پیار اور محبت کی باتیں، دلجوئی کی باتیں ہوتی. عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا فیجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اب یہ ایک شکل پیدا کی جا رہی، فرض کیجئے کہ آپ کو اپنی کوئی بیوی پسند نہیں، فرض کیجئے پہلے پسند تھی بھی تو اب آپ کے دل سے اتر گئی ہے، آپ کا طبی میلان اس کی طرف نہیں رہا. اگر تم ان کو ناپسند کرو، نہ تمہیں بھاوے وہ، ترجمہ کیا ہے یہاں پر، اگر وہ تمہیں نہ بھاوے، یعنی تمہیں اگر اچھی نہ لگ رہی ہو کسی وجہ سے، تو ایک بات کو ذہن میں رکھو، آسان تک رہو شعین ویجعل اللہ فیہ خیر کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو، درا حالے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہت بڑا خیر رکھ دیا. یہ بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، آسان تک رہو شعین وہ خیر القم و آسان تو ہمو شعین وہ شر القم و اللہ عالم و انتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ذرا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، پسند کرو، ذرا حالے کہ وہ فی الواقع تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لہذا اس اصول کو سامنے رکھ کر انسان سوچے کہ اگر مجھے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سوچو اس کے اندر کوئی اور خیر ہوگا، کسی ایک پہلو سے تمہیں وہ اگر ناپسندیدہ محسوس ہو رہی ہے، کسی اور پہلو سے اس کے اندر کوئی خیر ہوگا، کوئی سیرت میں، کردار میں، اس کی شخصیت میں کوئی اور پہلو ایسا ہوگا، تلاش کرو اس پہلو کو تاکہ اس کو نگاہ میں جما کر اور اس پر نگاہوں کو مرکوز کر کے ان کی طرف جو ہے وہ میلان تمہارا اثر نہ قائم ہو جائے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. اور اگر تم فیصلہ کر ہی لو کہ ایک بیوی کو ہٹا کر دوسری بیوی لاؤ گے, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور تم نے ان میں سے کسی کو جس کو کہ تم اب طلاق دینا چاہ رہے ہو علیحدہ کر رہے ہو اسے ڈھیروں مال بھی دیا ہو مہر کے طور پر, فلا تاخذوا منه شيئا, تو اب تم اسے کوئی شے نہیں لے سکتے, تمہیں پورا کا پورا وہ مال اسی کے حوالے رکھنا ہوگا. اب اس میں پہلی بات تو یہ آئی کہ اگر تم چاہو, یہ تو ایک تو ایک اعتبار سے تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ایک ہی بیوی ہے اور وہ اب کسی طریقے وجہ سے ناپسند ہو گئی ہے, طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے, تو باقی صورت ایسی ہے آگے چل کر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات آ جائے گی, وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں وہ آیات, کہ اگر کوئی ایسی شکل بن جائے کہ کسی طرح پر بھی اب طبیعت کے اندر موافقت نہیں ہو رہی ہے تو پھر سیپریشن بہتر ہے. خامخواہ جو ہے کسی عورت کو لٹکائے رکھنا, معلق رکھنا, وہ معلقہ ہو جائے کہ نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے, تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو اس صورت میں سیپریشن میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر تم کسی اور سے شادی کرنے کے لیے اب یہ چاہو کہ جو مہر میں نے اسے دیا تھا یہ مجھے واپس کرے اور یہی مہر میں استعمال کر سکوں کسی اور عورت سے نکاح کے لیے, تو یہ حرام ہے, یہ مطلقاً جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اگر تم طے کر ہی لو, اچھا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی کی چار بیویاں ہوں, اب وہ کوئی پانچویں بیوی بھی لانا چاہتا ہے, تو اسلام کی روح سے پھر اسے ایک کو طلاق دینی پڑے گی. یہ تو جب حکم آیا تھا جو سورہ نساء کے ہم پڑھ چکے ہیں, وہ جب یہ صورت پیدا ہوئی کہ چار یہ آخری حد ہے, پہلے رکوع میں یہ بات آ گئی تھی, تو بہت سے ایسے صحابہ تھے جن کے گھروں میں چار سے زیادہ بیویاں تھیں, تو انہوں نے فرمایا بھائی ان میں سے جن کو چار کو تم پسند کرتے ہو چن لو رکھ لو, باقی کو تم خارج کر لو, لہذا وہ ان کو علیحدہ طلاق دے دی گئی اور وہ علیحدہ ہو گئی. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں پہلے ہی چار ہیں, اب اس کی خواہش کسی اور پانچویں سے نکاح کی ہے, تو اسے پھر پہلی چار میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا, وہ استبدال زوجن مکانہ زوجن ہو جائے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور اگر تم نے کسی کو اب ان میں سے اس بیوی کو جس کو تم اب چھوڑ رہے ہو اسے بہت سا ڈھیروں مال دیا ہو, تب بھی فلا تاخذوا منه شيئا, تو اس میں سے کوئی شے واپس نہ لو, وہ مہر ان کا حق تھا, تم ان سے تمتع کر چکے ہو, وہ تمہارے گھروں میں آباد رہی ہے, تم نے ان سے صحبت کی ہے, تمہارے ساتھ وہ رہی ہے, لہذا ان کا جو یہ حق ہے اس میں سے کوئی بھی چیز واپس لینا یہ در حقیقت مروت کے خلاف, شرافت کے خلاف, شریعت کے خلاف. قنطار کا لفظ وہ ہے کہ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لاجواب کر دیا تھا ایک خاتون نے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب فتوحات جو ہیں بہت ہوئیں اور مال غنیمت کثرت کے ساتھ آیا تو لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا ہو گئی, دولت کی ریل پیل ہو گئی, تو اب نکاح کے موقع پر جو ہے مہر بھی بڑے بڑے باندھے جانے لگے. اس کو حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ غلط ٹینڈنسی ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی معاشرے میں یہ بڑے مہر رکھنے کا رواج ہو جائے تو پھر غریب لوگوں کے لیے تو نکاح کرنا دشوار ہو جائے گا, ناممکن ہو جائے گا, اس لیے کہ کون ہوگا پھر کہ جو اپنی بچی کا نکاح جو ہے وہ کم مہر کے اوپر کرنے کو تیار ہو, جبکہ عام معاشرے میں رواج جو ہے وہ زیادہ مہر کا ہو چکا ہو, لہذا وہ غریب لوگوں کے لیے راستہ بند ہو جائے گا. اس لیے حضرت عمر نے ایک نافذ کر دیا آرڈیننس کہ اتنی جو ہے آخری لمٹ ہے, اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا. اس پر حضرت عمر کو ایک خاتون نے پکڑ لیا کہ اے عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر, یہ مہر ہمارا حق ہے, اللہ نے اس پر کوئی حد نہیں لگائی کہ اس سے زیادہ مہر نہیں ہوگا, اللہ کے رسول نے کوئی حد نہیں لگائی, بلکہ قرآن قنطار کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال دیا ہو, سونا دیا ہو ڈھیروں, تب بھی تم اس سے کچھ واپس نہیں لے سکتے, تو تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا, یہ در حقیقت جو ہے جانبین کے مابین طے ہونے والی بات ہے. ہمارے ہاں اس کے ضمن میں بڑے غلط تصورات پھیلے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 23 روپے 30 روپے 32 روپے یہ کوئی مہر جو ہے, یہ کوئی مہر فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کوئی مقرر نہیں ہے مہر, حضور کی ازواج میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا اس میں تو جب حضور کا نکاح ہوا ہے تو 12 اوقیہ سونا تھا اس میں، طلائی 12 اوقیہ، لیکن اس کے بعد آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں مدینہ منورہ میں تو اس میں آپ کا جو 500 درہم 12 اوقیہ، لیکن وہ چاندی کی شکل میں 12 اوقیہ جو 500 درہم بنتے ہیں، 1 درہم جو ہے 3.5 ماشے چاندی کا بنتا ہے، یہ رہا ہے. اب ہمارے ہاں اگر وہ چاندی کے اعتبار سے جو ہے وہ حساب لگایا جائے تو جتنی بھی رقم بنے گی، یہ تمام ازواج کا یہ معاملہ رہا ہے کہ 500 درہم پر آپ نے نکاح کیا. البتہ اس میں ایک استثناء رہا، اور وہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ چونکہ وہاں حبشہ میں تھی اور وہاں جو ان کا ساتھ ان کا شوہر گیا تھا، ان کے ساتھ دونوں گئے تھے میاں بیوی ہجرت کر کے، وہ شوہر مرتد ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا، لہذا وہ نکاح ختم ہو گیا. تو اب چونکہ وہ بغیر شوہر کے رہ گئی تو حضور نے پھر دل جوئی کے لیے، حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، تو مدینہ سے پھر پیغام بھیجا ہے کہ وہاں شادی کا ان کو. اور وہاں پر پھر نجاشی رحمت اللہ علیہ، حضرت نجاشی، وہ چونکہ صحابی نہیں ہے، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ایمان لے آئے تھے، لہذا انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے. اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ رہا بلکہ رحمت اللہ علیہ. حضرت نجاشی نے نکاح پڑھایا اور حضور کی طرف سے 4000 درہم یہ جو ہے خود اپنے طرف سے حضور کی جانب سے خود ادا کیا ہے مہر، اور یہ سب سے بڑا مہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ہوا ہے. تو گویا کہ اپنی جگہ پر تو یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں ماننا چاہیے، لیکن اس میں کوئی حد نہیں ہے. اور اس قنطار کے حوالے سے اس خاتون نے حضرت عمر کو لاجواب کیا اور حضرت عمر نے اپنا آرڈیننس واپس لیا. فلا تاخذوا منه شيئا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اتاخذونه بهتانا واثما مبینا، کیا تم لوگے ان سے زیادتی کرتے ہوئے ناحق اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے؟ یہ اس کا حق تھا، حق تلفی کر رہے ہو، اس کے حق میں سے جو واپس ہم دیتے ہو در حقیقت یہ گناہ ہے، یہ اسم ہے، یہ تو وہ بہتان کے درجے میں آ جائے گا. بہتان ایک قولی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے، یہ گویا کہ عملی بہتان ہے، ناحق کام ہے. وہ کیسے تاخذونہ وقد افضى بعضکم الى بعض، اور کیسے تم اس مہر میں سے کچھ واپس لیتے ہو جبکہ تم بے حجاب ہو چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ گویا کہ کنایا ہے، تمہارا جو ہے صحبت ہو چکی ہے، مجامعت ہو چکی ہے، ہم بستری ہو چکی ہے، اور ظاہر بات ہے اس سے زیادہ قرب تو تصور نہیں ہو سکتا کہ جو ایک مرد ایک عورت کے مابین ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جبکہ تم ایک دوسرے سے اتنے قریب اور اتنے بے حجاب ہو چکے ہو ایک دوسرے کے سامنے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، انہوں نے تم سے بڑا ایک پختہ عہد لیا ہے. یہ پختہ عہد نکاح کا عہد ہے، نکاح کو جب تم نے قبول کیا ہے تو اور دو گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے، اس کا اعلان عام ہوا ہے، تو یہ در حقیقت ایک بڑا مضبوط میثاق غلیظ ہے، یہ قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے کہ نکاح کے وقت جو ہے اس کا اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ عمر بھر کے لیے سنجوگ ہے، یہ وقتی نہیں ہے. نکاح موقت یہ شیعوں کے ہاں ہے، متا جو ہے وہ شیعوں کے ہاں ہے، ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں وہ کسی وقت جائز تھا لیکن پھر حرام مطلق ہو گیا ہے. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو بالکل آخر میں آ کر حرام کی گئی ہے، انہیں میں سے سود کا معاملہ بھی ہے، شراب کا معاملہ بھی بہت دیر میں آ کے آخر حرام مطلق ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح کا معاملہ متا کا جو اہل تشیع کے ہاں اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جو حضور کے آخری دور میں آ کر حرام ہوئی اور ان کی پوری طریقے سے شہرت نہیں ہوئی، لیکن ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں، نہ کوئی پرنٹنگ تھی، نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہاں پہ تو کوئی پرنٹنگ وغیرہ بھی نہیں تھی، لہذا وہ خبریں پہنچتے پہنچتے وقت لگتا تھا. کسی شے کی تحریم کے حکم کو جو ہے اس کا عام ہونا جو ہے اس میں وقت لگتا تھا، لہذا اس میں بھی وقت لگا اور لوگوں کو بعضوں کو یہ خیال رہا کہ شاید اس کی حرمت نہیں ہوئی ہے. اس حرمت کو پھر حضرت عمر نے نافذ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شیعوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حضرت عمر کے دشمن ہیں، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام بھی کیا اس کی مخالفت وہ اپنے ذمے فرض سمجھتے ہیں. لہذا اسی طریقے سے یہ جو ایبسنٹی لینڈ لارڈزم ہے، زراعت کا معاملہ، اس کی بھی حرمت بہت آخری دور میں حضور نے فرمائی، اس کا بھی حکم نہیں، لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، بہت بعد میں جا کر پہنچا ہے. اور اس کے بعد بہت سے صحابہ جو مظاہرت کرا رہے تھے اپنی زمینوں پر، پھر انہوں نے اس کو ترک کیا ہے. انہیں میں سے یہ بھی ہے. تو فرمایا کہ وکیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم الى بعض واخذنا منکم میثاقا غلیظا، یہ نکاح کا رشتہ جو ہے وہ معمولی رشتہ نہیں ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے. انسانی رشتوں کے اندر یہ بہت ہی یہ سمجھیے مضبوط ترین رشتہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ کیفیت باقی ہے. ایک دفعہ شادی ہو گئی, 50 سال 60 سال ساتھ رہ رہے ہیں اور اس میں جو ہے کہیں کو رکھنا نہیں آتا. یہ ابھی تک ہمارا یہ فیملی سسٹم جو ہے یہ کسی درجے انٹیکٹ ہے, اگرچہ ہمارا اونچا طبقہ جو ہے اس کے اندر خرابیاں آ چکی ہیں, لیکن مغرب تلا ہوا اس پر کہ ہمارے اس نظام کو ختم کر دیں, توڑ پھوڑ کر رکھ دیں. اور جو حال ان کا ہوا ہے کہ معاشرتی زندگی جو ہے درہم برہم ہو گئی ہے, خاندانی نظام جو ہے بالکل ختم اور مختل ہو کر رہ گیا, وہ چاہتے ہیں کہ یہی معاملہ ہمارا بھی ہو جائے. بہرحال یہ تو جو بھی بیجنگ کانفرنس تھی یا یہ کہ کائرو کانفرنس تھی یا پھر بیجنگ پلس 5 کانفرنس ہوئی ہے یو این او کے تحت, ان سب کا ایجنڈا یہی ہے کہ مشرق میں اور خاص طور پر عالم اسلام میں جو خاندانی نظام کا بندھن جو ہے ابھی کچھ مضبوط ہے, اس کو کسی طریقے سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم, اب یہ وہ بات آ گئی خاص جو میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ کہ ایک شخص فوت ہوا ہے, اس کی ایک بیوی تو وہ ہے کہ جس سے وہ اولاد ہے, بڑا بیٹا ہے, وہ وارث ہے, اور اس کے بعد یہ کہ باقی جو بیویاں اس کی ہیں وہ گویا کہ ڈھور ڈنگر کی طرح, جیسے کہ اگر کوئی گائیں بھینسیں تھیں تو وہ وراثت میں آ گئی, ایسے وہ بیویاں جو ہے وہ بھی وراثت میں آ گئی. اور اس وراثت میں آ کر ایک تو طریقہ یہ ہوا کہ اب ان کے نکاح کا پورا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا, اسلام نے تو اس کے بعد پورا کا پورا اختیار عورت کو دیا ہے. عورت بیوہ ہو گئی یا عورت جو ہے متعلقہ ہے, عدت کی حد تک کا جو بھی پابندی اس پر ہے وہ عدت پوری ہو جائے, اس کے بعد وہ آزاد ہے, وہ جہاں چاہے جو ہے, اگر وہ طلاق مغلظ نہیں تھی تو اپنے سابق کا شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی. اگر یہ کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو دوسرا معاملہ ہے کہ پھر تو وہ جب تک کہ کسی اور مرد سے نکاح نہ ہو اور پھر وہ بھی طلاق دے دے تب پھر وہ پہلے شوہر سے کی طرف رجوع ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے, مغلظ طلاق نہیں ہے, تو سابق کا شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے, جہاں چاہے نکاح کر سکتی. اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ کوئی شخص بیوہ ہو گئی ہے تو جب تک عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے پورے نہ ہو, اس وقت تک اگلا نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ اس دوران میں تمہیں خیال آئے, تم کوئی اشارے کنائے سے کوئی بات پہنچا دو کہ ٹھیک ہے آپ کی جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا, تو یہاں تک بھی اجازت ہے, اشارے کنائے میں پیغام دے دینے کی بھی اجازت ہے. لیکن اس کے اندر اختیار مطلق عورت کا ہے, عورت کو جو شوہر کے ورثہ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے کہ وہ جو وہ فیصلہ کریں گے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اس میں بدترین صورت یہ تھی کہ خود اپنے گھر میں ڈال لیا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا, وہ جو سوتیلی ماں تھی. لیکن یہ ان کے ہاں رواج تو تھا, لیکن اسے وہ کہتے تھے نکاح مقت. مقت کہتے ہیں ایسی چیز جو بہت ہی گھناؤنی ہو, جو پسندیدہ نہ ہو. نکاح مقت کی شکل کہلاتی تھی کہ کسی نے اس طرح اگر کیا ہے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا, اسے اپنے گھر میں اپنی بیوی اور جورو کی حیثیت سے ڈال لیا ہے, تو یہ ان کو نکاح تو مانتے تھے, ان کے قانونی طور پر وہ نکاح جائز تھا, لیکن بہت ہی ناپسندیدہ, بہت مکروہ نکاح مقت. اور اس سے اگر اولاد ہو جاتی تھی اسے مقیت کہتے تھے, یہ اولاد بھی یہ کوئی اچھی اولاد نہیں ہے, یہ بھی در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ بری اور مکروہ اولاد ہے, نکاح اس کو مقید کہتے تھے. تو فرمایا کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم, مت نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تھا تمہارے باپوں نے. باپ بھی آ جائے گا, دادا بھی آ جائے گا, کوئی بھی ہے. ما نکح آباؤکم من النساء, خواتین میں سے, الا ما قد سلف, سوائے اس کے جو ہو گیا. اب تک جو حکم نہیں دیا گیا تھا, اب تک بات قرآن میں نہیں آئی تھی, لہذا جو ہو گیا ہو گیا, اس کے لیے تو اب یہ کہ اس چیپٹر کو اوپن نہیں کیا جائے گا, لیکن آئندہ کے لیے اب یہ حرام مطلق ہے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشہ, یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. وہ مقت, یہی لفظ آ گیا مقت, اس معاشرے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا نکاح مقت. مقت بہت ہی یعنی گھناؤنی شے, بہت ہی بری شے, بہت ہی بیزار کن شے ہے. وساء سبیلا, بہت برا راستہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی اولاد بھی اگر ہو جاتی تھی پھر تو اسے کہتے تھے مقیت. اور حضور کے زمانے میں حضور کے جو مخالفین تھے شدید, ان میں سے 2 جو ہیں, اشرس بن قیس, یہ بھی مقیت تھا, اور ابو معیط جو تھا جس کا بیٹا جو ہے عقبہ ابن ابی معیط, یہ گویا کہ ابو جہل کا دست راست تھا, وہ بھی مقیت تھا. یعنی اس کے باپ کی بھی معاملہ یہی تھا کہ اس کے دادا نے
اپنی سوتیلی ماں کو جو ہے وہ اپنے گھر میں ڈال لیا تھا، اور اس سے ہی ابو معیط ہوا، اور اس سے اس کا پھر بیٹا جو ہے یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا. انہ کان فاحشتم وساء سبیلا. اب یہ جو چند چیزیں یہاں بیان ہوئی اس کے حوالے سے اب قانون آ رہا ہے جو ابدی قانون ہے، یعنی وہ رشتے کے جن میں نکاح حرام مطلق ہے، کسی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہاری مائیں. یہ ماں بھی ہوگی، پھر ماں سے اوپر نانی اور جو بھی چلے اور دادی اور جو بھی رشتہ چلے، یہ سب کے سب ماں کے انزل میں آ جائیں گے، اوپر رشتے جو بھی جائیں گے. امہاتکم و بناتکم، اور بیٹیاں، بیٹیوں میں پھر نواسیاں پوتیاں یہ سب شامل ہوگی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ اخواتکم، تمہاری بہنیں، اور یہ بہنیں چاروں قسم کی ہوں گی، عینی ہو یعنی باپ اور ماں دونوں مشترک ہیں، اللاتی ہو کہ باپ وہی ہے ماں جدا ہے، اخیافی ہو ماں وہی ہے باپ جدا ہے، یا رضائی ہو اگر ماں نے دودھ پلا دیا تھا ان کی. تو یہ چاروں بہنیں جو ہیں، چاروں قسم کی بہنیں جو حرام مطلق ہے، یہ ابدی ہے حرمت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی شکل میں جائز نہیں نکاح. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، تمہاری خالائیں، و بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. اب اس میں ذرا بحث ہے ہمارے ہاں، جو ہمارے چاروں جو مسلک ہیں اہل سنت کے، ان کے نزدیک یہ دودھ پلانا صرف ایام رضاعت تک کا معاملہ ہے کہ جس سے کہ وہ رضاعت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے اور حرمت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس سے بڑی عمر کے اگر کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ بچے کو، یا کسی جوان کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا ہے، تو اس سے وہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. البتہ ایک خاص صحابیہ کے لیے حضور نے کوئی اس طرح کا ہیلا جو ہے تجویز کیا تھا، اس کی حدیث آتی ہے، تو ہمارے ہاں تو اس کو قبول نہیں کیا گیا اس حدیث کو، لیکن اہل حدیث حضرات اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلا ہمارے ہاں بھی آج کل ہوتا ہے، کسی عورت نے اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اپنی بہن کا بچہ جو ہے وہ بالکل شیر خوار ہی پیدا ہوتے ہی لے لیا، اب اس نے پالا ہے، پوسا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، بڑھایا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا، اب بڑا ہو گیا تو کیا وہ اس کے لیے محرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ یہ منہ بولا بیٹا تو شریعت میں کوئی شے ہے ہی نہیں، منہ بولا بیٹا محرم وہ جوان ہے، تو اب اس سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ معاملہ جو ہے ایک صحابیہ کے ساتھ پیش آیا تھا اس حدیث کی روح سے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اسے پانچ مرتبہ دودھ پلا دو تو اس سے یہ ہے، یا یہ کہ اپنی بہن کا دودھ پلوا دو، اس لیے کہ یہ اس میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کی بہن کے یہاں اس وقت ولادت ہوئی اور اس وقت اس کی چھاتیوں میں دودھ تھا، تو بہن سے دودھ پلوا دیا، تو وہ رضاعت جو رشتے جو ہیں نسب کی بنیاد پر حرام ہو جاتے ہیں جن میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ رضاعت کی بنیاد پر بھی ہو جاتے ہیں. اس حدیث کی روح سے ابو داؤد ظاہری نے اس کا جواز دیا ہے، اور امام ابن تیمیہ نے بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں چاروں جو بھی فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے، بلکہ صرف یہ کہ رضاعت سے جو بھی بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف جبکہ ایام جو ہیں رضاعت کے دو سال یا بعض کے نزدیک ڈھائی سال، اس کے اندر اندر کی عمر کے اگر دودھ پیا ہے کسی خاتون کا تو رضاعت ثابت ہوگی ورنہ نہیں. بہرحال یہ تفصیلی احکام ہے فقہ کے، اس میں زیادہ ہم نہیں جا سکتے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو رضائی بہنیں تمہاری ہیں، رضائی بہن، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنے رشتے نسب کی بنیاد پر حرام مطلق ہیں اتنے ہی رشتے رضاعت کی بنیاد پر، رضاعت جو ہے وہ تقریباً نسب کے ہم پلہ ہے اسلامی شریعت میں اس اعتبار سے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں جنہیں ہم ساس کہتے ہیں، تمہاری ساسیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں کہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، تمہاری ان بیویوں سے ہو کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو، یعنی آپ نے کسی اور عورت سے نکاح کیا ہے، اس عورت کے پہلے کسی اور شوہر سے شادی تھی اور بیوہ ہے اب، یا اس شوہر نے طلاق دی تھی اور وہ اب متعلقہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی بچی جو ہے وہ آئی ہے آپ کے ساتھ، اس کو ربیب کہتے ہیں. اگر بیٹا ہے کوئی آیا ہے ساتھ کسی عورت کے، آپ کا نہیں ہے، آپ سے پہلے کسی شوہر کے صلب سے وہ بیٹا ہے تو وہ ربیب کہلائے گا، بیٹی ہے تو ربیبہ کہلائے گی. اب یہ ربیبہ چونکہ جس شخص نے اب شادی کی ہے اس کے صلب سے تو نہیں ہے، اس کے نطفے سے نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آیا حرام ہوگی؟ تو فرمایا وہ بھی حرام ہے، لیکن بشرطے کہ اس کی ماں کے ساتھ صحبت کی ہو. اگر ماں کے ساتھ صحبت کی نوبت نہ آئی ہو، پہلے ہی طلاق ہو جائے، تو پھر وہ ربیبہ جائز ہے، پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. لہذا اس کے اندر دو شرطیں لگا دی. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، مجامعت نہیں کی ہے، فلا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی ربیبائیں جو رہی ہیں تمہاری ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو. وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں. حلائل حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ وہ عورت جو حلال ہے، تو ظاہر بات ہے بیوی ہی حلال ہوتی ہے سب سے بڑھ کر. اس کے ساتھ انسان جو ہے جو بھی جنسی تعلق قائم کرتا ہے وہ حلال ہے. وہ حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں. منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ ان کا جو نکاح حضور نے کروایا تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ طلاق دے دی، تو پھر حضور سے ان کا اللہ تعالی کے حکم سے نکاح ہوا، پہلے آسمان پر پھر زمین پر. تو اس لیے تاکہ یہ رسم جو ہے ٹوٹ جائے، ورنہ عرب میں یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی بالکل بیٹے کے مانند تھا، وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے کسی طور پہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے گویا کہ وہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ باپ جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ منہ بولے بیٹے نے طلاق دے دی ہو یا منہ بولا بیٹا فوت ہو گیا ہو، بیوہ ہو وہ نہیں. لیکن یہ شریعت نے کہا ہے تمہارے صرف ان بیٹوں کی بیویاں کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو. وہ ان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. ایک بہن اگر آپ کے پہلے نکاح میں ہے تو دوسری بہن اس وقت نکاح میں نہیں آ سکتی. ہاں پہلی یہ بہن جو ہے یہ فوت ہو جائے یا اسے آپ نے طلاق دی ہو، تب تو پھر اس کی بہن کے ساتھ جو ہے نکاح ہو سکتا ہے. یہ گویا کہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، یہ اس حوالے سے ہے کہ چونکہ کوئی عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بہن جو ہے وہ آپ کے لیے اب حرام ہے، جب تک کہ وہ پہلی بہن جو ہے یا تو وہ فوت ہو یا آپ طلاق دیں، اس کے بغیر جو ہے ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں. لیکن اسی کو ایکسٹینڈ کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ اضافہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور یہ اصول ہے کہ حدیث کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے. قرآن کی کسی چیز کی نفی نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن پر اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے یہاں جو ہے اس کو نوٹ کر دیجئے، اس کی ایک اہم مثال یہی ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جیسے پہلے آیا تھا ایسے یہاں دوبارہ آ گیا، جو کچھ پہلے ہو چکا. اب ظاہر بات ہے اس کو انڈو کرنا ممکن نہیں ہے، وہ معاملہ جو گزر چکا گزر چکا، آئندہ اب یہ قانون ہے ابدی. ان اللہ کان غفور رحیم، یقینا اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے، جو پہلے جو کچھ ہو گیا اس کے لیے غفور رحیم ہے. آئندہ کوئی حرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، وہ گناہ شمار ہوگا، معصیت شمار ہوگی. اب ایک اور کیٹیگری ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں جو کسی اور کے قید نکاح میں ہوں. یہ محسن اور احسان اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہیں. حصن کہتے قلعے کو جس کی چار دیواری ہے، جس کا فصیل ہے، اس کے اندر جو ہے محفوظ ہے. تو عورت جو کسی کے نکاح میں ہے، یہ گویا کہ ایک خاندان کی ایک دیوار اب اس کی پروٹیکشن حاصل ہے. اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جو خاندانی ہوں، شریف زادیاں جن کو ہم کہتے ہیں، ایک ہیں کنیزیں لونڈیے نہیں، جو خاندانی عورتیں ہیں، آزاد عورتیں ہیں، وہ بھی چاہے نکاح ان کا ابھی نہیں ہوا ہو، لڑکیاں ہوں، وہ ابھی کنواری لڑکیاں، وہ بھی محسنہ ہوں گی کہ خاندان کا حصار ان کے گرد ہے، انہیں بھی ایک حفاظت حاصل ہے، ایک پروٹیکشن حاصل ہے، اس کے گرد جو ہے ایک فصیل موجود ہے. تو احسان دو طرح کا ہو گیا، یا تو کسی کے قید نکاح میں ہونے کی وجہ سے کوئی عورت محسنہ ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، اس نے اپنے گھر میں آباد کیا ہے، گھر کی چار دیواری ہے، چادر اور چار دیواری کا لفظ جو ہے کثرت کے ساتھ استعمال ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، تو چار دیواری جو ہے خاندان کا جو ہے وہ نکاح کا تعلق ہے، تو وہ محسنات یہاں اس معنی میں آیا ہے کہ اگر کسی اور کے گھر میں کوئی عورت آباد ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے لیے حرام ہے، جب تک کہ وہ شخص فوت نہ ہو اور یہ بیوہ ہو جائے، یا وہ شخص طلاق نہ دے اور اس طلاق کے بعد جو ہے عدت پوری ہو چکی ہو. تو والمحسنات من النساء، جتنی بھی اور عورتیں ہیں کہ جو قید نکاح میں ہیں وہ بھی حرام ہے تمہارے لیے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جو تمہاری ملک یمین بن جائیں. فرض کیجئے کفار کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا اور اس میں آپ کی کوئی لونیاں جو ہیں بن کر جو ہیں وہ پی او ڈبلیوز خواتین آئیں اور انہیں تقسیم کر دیا گیا، تو اگرچہ ان کا وہاں شادی ہے کفار کے ہاں اور وہاں ان کے کافر جو بھی ہے مشرک شوہر انہوں نے ان کو طلاق نہیں دی ہے، قید نکاح میں ہے لیگلی، لیکن اب وہ ملک یمین ہونے کے ناطے سے، لونڈی ہونے کے ناطے سے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس سے تعلق کریں. یہ ہے الا، والمحصنات من النساء، جو عورتیں بھی کسی کی قید نکاح میں ہوں وہ حرام مطلق ہے تمہارے لیے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہو جائیں، وہ تمہاری جائز شرعی اعتبار سے، فقی اعتبار سے، شریعت کی روح سے وہ جائز تمہاری لونیاں ہوں، تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہو جائیں گی، چاہے ابھی ویسے وہ قانونی طور پر اپنے وہ جو شوہر ہیں کافر اور مشرک ان کی نکاح میں ہیں. تو یہ ایکسپشن ہوئی محسنات میں سے. کتاب اللہ علیکم، اب یہ قانون پورا ہوا، یہ اللہ کی کتاب ہے تم پر، تمہارے ذمے، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کو ہلکا نہ جانو. یہ محرمات جن کی یہ فہرست دی گئی ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ معمولی معاملہ ہے اور جیسے چاہیں ہم کر لیں، اونچ نیچ کر لیں، آگے پیچھے کر لیں، قطعاً کتاب اللہ علیکم، اللہ آپ کو معلوم آتا ہے کسی ذمہ داری کے لیے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ کے ذمے ہے کہ وہ توبہ قبول کرے ان لوگوں کی کہ جو کسی نادانی میں، جہالت میں، جذبات کی رو میں بہ کر غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں. اسی طرح کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، واجب الاذعان ہے، واجب التعمیل ہے، واجب التنفیذ ہے تمہارے لیے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، باقی رشتے جو ہیں دنیا کے وہ تمہارے لیے جائز ہیں. یعنی یہ کہ شریعت نے صرف وہ معاملہ واضح کر دیا کہ جہاں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، باقی جو ہے وہ سب قسم مباح ہے. پوری دنیا جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، باقی یہ کہ اگر ان شرائط میں سے کوئی اور شرط موجود نہیں ہے، ان قیود اور حدود میں سے کوئی اور حد یا قید نہیں ہے، تو جائز سے نکاح کرو. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم حاصل کرو ان خواتین کو اپنے نکاحوں میں اپنے مالوں کے عوض، مہر لازم ہے، یہ شرط کے طور پر ہے اسلامی نکاح میں کہ آپ کو مہر کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں اہمیت یہ ہے کہ جب خاندانی نظام قرار بنانا چاہتا ہے اس میں مرد کو قوام بنانا ہے، اسی صورت میں آگے آ جائے گا رجال قوامون علی النساء. اب یہ قوامیت جو ہے اس کی علامت یہ ہے، اگرچہ شادی ویسے آپ صحیح ہے، دیکھیے کہ فیزیولوجیکلی اور ویسے بھی شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، عورت کی زندگی بھی نامکمل ہے مرد کے بغیر، اور مرد کی زندگی بھی نامکمل ہے عورت کے بغیر، گویا کہ دونوں طالب بھی ہیں مطلوب بھی ہیں. لیکن شریعت نے یہ مہر کی رقم مقرر کر کے گویا کہ ایک کو طالب قرار دیا، دوسرے کو مطلوب قرار دیا. شوہر ہے جو طالب بنتا ہے، تب تہو تم چاہو، یہ مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، ان تب تہو میں اموالکم، اپنے مالوں کے عوض تم مہر دے کر نکاح کرو، محسنین غیر مسافحین، یہ شرط نمبر دو، محسن بننے کے لیے یعنی ان عورتوں کو اپنی قید نکاح میں لانا، بسانا، آباد کرنا ہو، یہ نہ ہو کہ صرف اپنی شہوت رانی کرنی ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے حرام کاری کا، بس اس میں پیش نظر کیا ہے؟ زنا کیا ہے؟ صرف وقتی لذت ہے جو حاصل کرنی ہے. یہ سارا پیشہ جو ہو رہا ہے، پیشہ ور عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ہے یہ؟ یہ وقتی لذت حاصل کرنے کے لوگ جاتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں، اور ان کو جو بھی ہے ان کی قیمت وہ ان کو ادا کرتے. یہ نہ ہو، محسنین ہو غیر مسافرین، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو، بلکہ احسان، وہی جو میں نے عرض کیا، قید نکاح میں لانا یہ شرط ہے کہ پوری زندگی کا سنجو کی نیت ہونی چاہیے، لڑکے کی بھی، لڑکی کی بھی، مرد کی بھی، عورت کی بھی. محسنین غیر مسافرین، صرف اپنی ایک جو جنسی ضرورت ہے اور وقتی لذت جو ہے حاصل کر لینا، تلذذ، یہ نہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. تو اب تم نے جو ان سے تمتع کیا، فائدہ اٹھایا، تم نے اپنے گھر میں آباد رکھا، اپنی جنسی ضرورت ان سے پوری کی ہے، تو اب تمہارے ذمے ہے کہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، فرض جان کر. اس کو اپنے اوپر تاوان نہ سمجھو، اس سے اپنے اوپر جرمانہ نہ سمجھو. ان کے فریض، ان کے جو بھی اجور ہیں، اور اس سے پہلے صدقات کا لفظ آیا تھا، وہ بھی کسی کے صدق نیت اور صدق طلب کی علامت ہے. صدقات ہن نہلا و آت النساء صدقات ہن نہلا، خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے جو مہر ہے وہ ادا کیا کرو. تو فرمایا فریضہ. اب دیکھیے الفاظ کیا قرآن استعمال کر رہا ہے، کتاب اللہ علیکم، ان احکام کو لائٹلی مت لو، یہ اللہ کی طرف سے لکھ دیے گئے ہیں تمہارے لیے، طے کر دیے گئے ہیں، یہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے دائم و قائم ہے، تمہارے ذمے ہیں، تمہارے لیے واجب الاذان، واجب التعمیل، واجب التنفیذ ہے. یہاں فرمایا فاتوہن اجورہن فریضہ، اسے فرض اللہ تعالی کی طرف سے سمجھ کے ادا کرو. ولا جناح علیکم فیما تراؤغیتم بہ من بعد الفریضہ. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم باہم راضی ہو جاؤ آپس میں، باہمی رضامندی سے اس میں کچھ کمی بیشی کر لو. اگر عورت معاف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا آدھا مہر معاف کرتی ہوں یا چوتھائی میں معاف کرتی ہوں، عورت اگر معاف کرتی ہے تو اسے اختیار ہے، یہ اس کی ملکیت کا معاملہ ہے. ملکیت میں آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو چاہے اپنی ملکیت میں سے جس کو چاہے ہبا کر دے، جب چاہے کچھ ہے دے دے کسی کو، تو وہ اس کے اختیار میں ہے. یہ نہیں کہ آپ جبر کریں، اس کا راستہ روکیں کہ پہلے مہر میرا واپس کرو پھر میں تمہارا راستہ خالی کروں گا. گھروں میں روکے رکھنا، اور طلاق ایک دے دی پھر روک لیا، پھر دوسری دے دی پھر روک لیا، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تنگ کر کے اس کو، اس سے اپنا دیا ہوا مال جائے واپس لے لیں. یہ سب اب دیکھیں یہ چیزیں قانون میں تو آ جائیں گی، آپ کو اختیار ہے. طلاق بھی ہے تو آپ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، آپ نے رجوع کر لیا، لیکن نیت آپ کی یہ تھی کہ اسے مجھے تنگ کرنا، ذرا ستانا ہے اسے، ورنہ اگر آج عدت ختم ہو گئی تو آزاد ہو گئی، میرے ہاتھ سے نکل گئی، چڑیا گئی، لہذا میں اسے اپنے ہاتھ میں رکھوں گا ابھی، تو اس نیت سے رجوع کر رہے ہیں. تو یہ قانون شریعت کے ساتھ گویا کہ مذاق ہو رہا ہے، کھیل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تم نے کھیل بنا لیا ہے. اتتخذوا آیات اللہ ہزوا، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے استہزاء کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، کھیل بنا رہے ہو، یہ نہ ہو. تو فرمایا ہاں آپس میں رضامندی سے اگر عورت کو چھوڑ دیتی ہے تو ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جسے استطاعت حاصل نہ ہو کہ وہ نکاح کر سکے خاندانی خواتین سے. اب یہ محصنات اس معنی میں آیا ہے، خاندانی شریف گھرانوں کی لڑکیاں، ان سے نکاح کرنا، ان کو مہر فرض کیجئے، ایک خاندان کے اندر مہر مقرر ہے، ہمارا تو اتنا مہر ہے، مہر مثل جو ہے شریعت کے اندر بھی اس کی ایک سمجھیے کہ اعتبار کیا جاتا ہے کہ کسی کی پانچ بیٹیاں تھیں، چار بیٹیوں کے جو مہر تھے، پانچویں کا بھی وہی ہوگا، اس سے کم تو نہیں ہوگا. تو وہ مہر کا معاملہ فرض کیجئے کہ تمہاری ریچ سے باہر ہے، اس وقت تم نہیں نکاح کر سکتے. آج کل عرب میں اگر آپ کہیں جائیں تو وہاں بہت سے لوگ جو ہیں جو یہ خیرات مانگنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے اور مہر کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ چاہیے، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں نے دیتے ہیں یہ تاکہ یہ بھی اپنا گھر آباد کر سکے. یعنی یہ نہیں وہ کہتے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں تو بھوکے مرنے کی وجہ سے ہم ہاتھ پھیلا، نہیں، شادی کرنی ہے، اس کے لیے مہر کے لیے پیسے چاہیے، مدد چاہیے، لوگ مدد کرتے ہیں. تو اب یہ کہ اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، وہ ملم جستا ہے منکم تولن ان ینکحل محسنات المومنات، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر جو تمہاری لونڈیاں ہیں مومن لونڈیاں، ان میں سے جس سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو. یہ مومن لونڈی کون ہے؟ پکڑی تو گئی تھی تو وہ کافر تھی، مشرک تھی، لیکن اب ایمان لے آئی. ایمان لانے کی وجہ سے وہ آزاد نہیں ہو جائے گی، لونڈی لونڈی ہی رہے گی، لیکن وہ مومنہ لونڈی ہوئی. اس لونڈی کے ساتھ کوئی آزاد مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اس کے آقا کی اجازت سے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ پھر آقا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا. گویا کہ جو حق اس آقا کے پاس تھا کہ اسے تمتع کرے، اسے صحبت کرے، وہ اپنا حق جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے کسی مسلمان مرد کو جو غریب ہے، جو کسی خاندانی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو لونڈیوں سے ظاہر بات ہے کہ ان کا نکاح بہت تھوڑے سے مہر کے اوپر ہو جاتا تھا. مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. اب اس میں ایک اندیشہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی عورت نے صرف اپنے لیے ایک راستہ نکالنے کے لیے ہی وہ ایمان کا اعلان کر دیا ہو، دل میں اس کے ایمان نہ آیا ہو. جیسے کہ جب اعلان ہوا ہے سن 9 ہجری کے اندر کہ اب آئندہ جو ہے بس 4 مہینے کی مہلت ہے، یہ سارے جتنے بھی معاہدے ہیں یہ ختم، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کا قتل عام کیا جائے گا، تو بہت سے لوگ ایمان اپنی جان بچانے کے لیے ایمان لے آئے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ یہ کوئی کسی عورت نے یہ سمجھا ہو مسلمان معاشرے کے اندر میں آئی گئی ہوں، لونڈی کی حیثیت سے یہاں ہوں، تو میں کیوں نہ مسلمان ہی ہو جاؤں تاکہ کچھ نہ کچھ تو میرا لحاظ کیا جائے گا کہ یہ مسلمان عورت ہے، تو اس نے ایمان جو ہے کلمہ پڑھ لیا. تو فرمایا واللہ اعلم بایمانکم. دیکھو تمہارے ایمان سے اللہ واقف ہے، تم اس کی بحث نہیں کر سکتے. جو بھی لونڈی ایمان لے آئی وہ مومنہ شمار ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم خامخواہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے یا کسی مسلمان مرد سے نکاح کرنے کے قابل ہو جانے کے لیے تم نے ایمان کا اعلان کیا ہے. اس کا حق کسی مسلمان کو حاصل نہیں ہے کہ کسی کے ایمان پر شک کرے. واللہ اعلم فانکحوهن، تو ان سے نکاح کر لو، بإذن اہلهن بعضكم من بعض. دوبارہ پڑھ لیں اس کو. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اللہ اعلم بإيمانكم، اللہ بہتر جانتا ہے خود تمہارے اندر کتنا ایمان ہے کتنا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا گہرا ہے کتنا ستیسہ ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. اسی طرح ان کا ایمان حقیقی ہے کیا ہے مصنوعی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. بعضكم من بعض، پھر ویسے بھی تم ایک دوسرے میں سے ہو تو سب بنی آدم. یہ ٹھیک ہے کہ آج تمہاری حیثیت جو ہے وہ آزاد انسان کی ہے اس معاشرے کے اندر، اور وہ لونڈی ہے یا غلام ہے، لیکن ہو تو تم بنی آدم سب کے سب. بعضكم من بعض فانکحوهن، تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، بإذن اہلهن، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ. ظاہر بات ہے وہ مالک جو ہے آقا جو ہے اس کا وہ حق ہے کہ وہ اپنی لونڈی سے تمتع کر سکتا ہے، اس سے صحبت کر سکتا ہے، وہ اپنے اس حق کو ساقط کرے گا، اور یہ حق گویا کہ وہ منتقل کر رہا ہے جس سے کہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ آدمی اس کے ساتھ نکاح کر لے. تو بإذن اہلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف، ان کو بھی ان کے مہر جو ہے بہتر طریقے سے شرافت کے ساتھ ادا کرو، لیکن شرطیں جو ہیں محسنات، وہی دو شرطیں تو وہی آ گئی محسنات، انہیں گھر میں آباد کرنا مقصود ہونا چاہیے. غیر مسافحات، صرف یہ نہ ہو کہ شہوت مانی مقصود ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ یہ کہ چھپی ہوئی یاریاں اور دوستیاں اور خفیہ تعلقات، بعض اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہ ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر اگر وہ بھی آ گئی قید نکاح کے اندر، فینتین بے فاحشت علیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب، اب اگر وہ کوئی غلط حرکت کریں گی، فرض کیجئے وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں، تو ان کو سزا ملے گی آدھی ان عورتوں کی نسبت کے جو خاندانی ہو. ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ رعایت جو ہے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت، یہ بھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے دی جا رہی ہے کہ جو تم میں سے تکلیف میں پڑ جائیں کہ کیا کریں گے، کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. آزاد اور شریف گھرانوں کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کی مقدرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مہر ادا نہیں کر سکتے، اور اس میں امکان ہے کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، غلط راستے پر جا پڑے، تو یہ رعایت ہے کہ تم لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو اس کے آقا کی اجازت سے. لہذا یہ ایک رخصت ہے، یہ عزیمت کا پہلو نہیں ہے. اور عظیمت کیا ہے؟ وہ ان تصبروا، اگر تم صبر کر سکو، اپنے آپ کو تھام سکو، روکے رکھو، اپنی شہوت کو جو ہے قابو میں رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور رحیم، اور یقیناً اللہ تعالی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.